السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. ترکی نے شام کے شمالی علاقوں میں فوجی کارروائی روکنے کا امریکی مطالبہ مسترد کر دیا ہے. اسی اثنا میں امریکہ کے نائب صدر مائک پینس اور وزیر خارجہ مائک پومپیو ایک وفد کے ہمراہ ترکی روانہ ہو رہے ہیں. روسی عہدیداروں نے بھی ترکی پر زور دیا ہے کہ وہ شمالی شام میں اپنی سرحد پار فوجی چڑھائی کی مدت اور سطح کو محدود کرے، اور شامی حکومتی فورسز کے ساتھ براہ راست جھڑپ سے گریز کریں. فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معافنت روکنے کے لیے پاکستان کے اقدامات کا جائزہ لے رہی ہے. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے تعلقات میں بہتری کے لیے وہ پر امید ہیں. بلوچستان یونیورسٹی میں زیر تعلیم طالبات کو ہراساں کرنے کے واقعے پر صوبائی حکومت، سیاسی و مذہبی جماعتوں، طلبہ تنظیموں اور سول سوسائٹی نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے. بھارت کی سپریم کورٹ نے بابری مسجد کیس کی سماعت مکمل کرتے ہوئے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. اور بھارتی زیر انتظام کشمیر میں بدھ کو ایک جھڑپ کے دوران حفاظتی دستوں نے ضلع اننت ناگ کے ایک دور دراز گاؤں میں 3 مشتبہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. اور پاکستان نے کشمیر میں جنگ بندی لائن پر بھارتی گولہ باری کے باعث پاکستانی زیر انتظام کشمیر میں 3 شہریوں کے جاں بحق ہونے پر بھارت سے احتجاج کیا ہے. یہ تھیں 6 سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. ترکی نے شام کے شمالی علاقوں میں فوجی کارروائی روکنے کا امریکی مطالبہ مسترد کر دیا ہے. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے ترکی پر عائد پابندیوں اور روس نواز شامی فورسز کی ترک سرحد کے قریب گشت کا انہیں کوئی خوف نہیں ہے. منگل کو صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے رجب طیب اردوان نے کسی ملک کا نام لیے بغیر کہا کہ وہ ہم پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ہم آپریشن روک دیں اور پابندیوں کا اعلان کر رہے ہیں، تاہم ہم اپنے مقاصد کے حصول کے لیے واضح ہیں. ان کے بقول ہمیں کسی بھی طرح کی پابندی کا کوئی خوف نہیں ہے. اسی اثنا میں امریکہ کے نائب صدر مائک پینس ایک اعلی سطحی وفد کے ساتھ ترکی روانہ ہو رہے ہیں، جہاں وہ صدر اردوان پر زور ڈالیں گے کہ شمال مشرقی شام میں فوجی چڑھائی بند کریں. وائس آف امریکہ کے وائٹ ہاؤس بیورو چیف اسٹیو ہرمن نے یہ تفصیلات ہمیں بھیجی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ نائب صدر کے ہمراہ وزیر خارجہ مائک پومپیو اور وفد کے دوسرے ارکان ہوں گے جو صدر اردوان پر فائر بندی کے لیے دباؤ ڈالنے کی غرض سے جمعرات کے روز ملاقات کریں گے. شام میں امریکی فوجیں ترک اور شامی فوجوں کے درمیان پھنس کر رہ گئی ہیں، اور صدر ٹرمپ اصرار کر رہے ہیں کہ امریکی فوج ان کے راستے سے ہٹ جائے. صدر ٹرمپ کا کہنا تھا صدر کہہ رہے ہیں کہ وہ پولیس کا کردار ادا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ پولیس فورس نہیں ہیں، وہ مختلف قسم کی فورس ہیں. ہم اپنے فوجیوں کو واپس لانا چاہتے ہیں. اور روسی عہدیداروں نے بھی ترکی پر زور دیا ہے کہ وہ شمالی شام میں اپنی سرحد پار فوجی چڑھائی کی مدت اور سطح کو محدود کرے، اور شامی حکومتی فورسز کے ساتھ براہ راست جھڑپ سے گریز کرے جو شمال کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ وہ کرد سرحدی قصبے کو ترکی سے پہلے ہی قبضے میں لے لیں. شام میں کریملن کے خصوصی نمائندے نے منگل کے روز سخت موقف اپنایا اور پہلی بار اسے ناقابل قبول قرار دیا. اس سے پہلے روس نے یہ فوج کشی کی حمایت کی تھی، اور روسی صدر کے چوٹی کے مشیروں کا کہنا تھا کہ روس ترکی کا ساتھ دے گا، اور وہ تسلیم کیا تھا کہ انقرہ کے اپنی سرحد پر خدشات جائز ہیں. ابوظبی میں صدر پوٹن کے امارات کے سرکاری دورے میں اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے روسی مندوب الیگزینڈر لیورینوف نے اشارہ دیا کہ ماسکو توقع رکھتا ہے کہ انقرہ اپنی فوجی کارروائی فوری طور پر سمیٹ لے. فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے کے لیے پاکستان کے اقدامات کا جائزہ لے رہی ہے. ایف اے ٹی ایف کے رکن ممالک اگر پاکستان کی کوششوں سے متفق ہوئے تو پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ پاکستان کے اقدامات سے مطمئن نہ ہوئے تو پاکستان کی آئندہ پوزیشن کے بارے میں بھی فیصلہ کیا جائے گا۔ ایف اے ٹی ایف کا یہ اجلاس 18 اکتوبر تک جاری رہے گا، جس کی سربراہی چین کر رہا ہے۔ چین کے علاوہ دیگر 37 ملک اور 2 عالمی تنظیمیں بھی اس اجلاس کی رکن ہیں۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے تعلقات میں بہتری کے لیے وہ پر امید ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور سعودی عرب کو بھی اپنے اختلافات سفارتکاری کے ذریعے ختم کرنے چاہیے۔ وزیراعظم عمران خان سعودی عرب اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں۔ وزیراعظم نے سعودی فرمانروا سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقاتیں کی ہیں۔ بلوچستان یونیورسٹی میں زیر تعلیم طالبات کو ہراساں کرنے کے واقعے پر صوبائی حکومت، سیاسی و مذہبی جماعتوں، طلبہ تنظیموں اور سول سوسائٹی نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ان کے احتجاج کی ایک جھلک۔ کوئٹہ سے ہمارے نمائندے ستار کاکڑ نے اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ بھیجی ہے، جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کی جائے گی۔ بھارت کے سپریم کورٹ نے بابری مسجد کیس کی سماعت مکمل کرتے ہوئے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا رنجن گوگوئی کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے فریقین کو 3 روز میں عدالت کی رہنمائی کے لیے تحریری سفارشات جمع کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ چیف جسٹس رنجن گوگوئی کی قیادت میں 5 رکنی آئینی بینچ سالیسی کمیٹی کی ناکامی کے بعد گزشتہ ماہ سے روزانہ کی بنیاد پر کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ پیر کے روز عدالت نے 38ویں سماعت کا آغاز کیا تھا، جو منگل اور بدھ کو بھی جاری رہی۔ بابری مسجد کا معاملہ بھارت میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تنازع کی بڑی وجہ ہے۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں بدھ کو ایک جھڑپ کے دوران حفاظتی دستوں نے ضلع اننت ناگ کے ایک دور دراز گاؤں میں 3 مشتبہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ہلاک کیے گئے 3 نوجوان مقامی کشمیری تھے اور ان کا تعلق کلدم حزب المجاہدین تنظیم سے تھا۔ اس دوران جنوبی کشمیر ہی کے پلوامہ ضلع میں نامعلوم مسلح افراد نے غیر ریاستی مزدور کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ پولیس نے اس واقعے کے لیے عسکریت پسندوں کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ اس بارے میں بھی ایک رپورٹ ہے جو سری نگر سے یوسف جمیل نے بھیجی ہے۔ پاکستان نے کشمیر میں جنگ بندی لائن پر بھارتی گولہ باری کے باعث پاکستانی زیر انتظام کشمیر میں 3 شہریوں کی ہلاکت پر بھارت سے احتجاج کیا ہے۔ دفتر خارجہ کے عہدیدار محمد فیصل نے بدھ کے روز پاکستان میں بھارت کے ڈپٹی ہائی کمشنر کو دفتر خارجہ طلب کیا۔ پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان بدھ کے روز بھی ایل او سی پر گولہ باری کا تبادلہ ہوا ہے۔ روشن مغل کی یہ رپورٹ بھی کچھ دیر میں پیش کی جائے گی۔ امریکہ کے آئندہ برس ہونے والے صدارتی انتخاب کے لیے ڈیموکریٹ جماعت کے امیدواروں کے درمیان 4th مباحثہ منگل کی شب منعقد ہوا۔ اس مباحثے میں شریک تمام امیدواروں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی حمایت کی ہے۔ امریکی ریاست اوہائیو کی اوٹربائن یونیورسٹی میں 3 گھنٹوں تک جاری رہنے والے اس مباحثے میں 12 ڈیموکریٹ امیدوار شریک ہوئے۔ ڈیموکریٹس کے مباحثے کے دوران امریکی صدر کے مواخذے کا معاملہ موضوع بحث بنا رہا۔ ادھر امریکی ایوان نمائندگان کی کمیٹیوں کی طرف سے صدر ٹرمپ کے مواخذے کے حوالے سے تحقیقات جاری ہیں۔ اس سلسلے میں محکمہ خارجہ کے عہدیداروں سمیت متعدد موجودہ اور سابق سرکاری اہلکاروں کو سمن کے ذریعے طلب کر کے شہادتیں لی گئی ہیں۔ ہانگ کانگ میں 4 ماہ سے جاری سیاسی بحران اس وقت شہر کی مقننہ کے ایوانوں میں پہنچ گیا جب جمہوریت نواز قانون سازوں کے شور و غل کے باعث چیف ایگزیکٹو کیری لیم کو اپنی سالانہ پالیسی تقریر مجبوراً مختصر کرنا پڑی۔ یہ احتجاج اسی وقت سے شروع ہو گیا تھا جب مشکلات کا شکار لیڈر اپنے چیمبر کی طرف بڑھیں۔ جمہوریت نواز قانون ساز قدبے اٹھائے ہوئے تھے، جن پر تحریر تھا کہ لیم کے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے ہیں۔ لیم نے 2 مرتبہ تقریر کی کوشش کی، لیکن ہنگامے کے باعث مقننہ کونسل کے صدر اینڈریو لی یینگ نے اجلاس ختم کر دیا۔ لیم نے اپنی تقریر بعد میں ٹیلی ویژن پر مکمل کی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/voaurdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں اطلاع بھی دی کہ بھارت کی سپریم کورٹ نے بابری مسجد کیس کی سماعت مکمل کرتے ہوئے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. بھارت کے چیف جسٹس رنجن گوگوئی کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے فریقین کو تین روز میں عدالت کی رہنمائی کے لیے تحریری سفارشات جمع کروانے کی ہدایت بھی کی ہے. اس خبر کی تفصیلات جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں نئی دلی, جہاں ہماری نمائندہ ہیں ریتل جوشی. جی ریتل, بتائیے گا کہ آپ نے کیا تفصیلات حاصل کی ہیں.
جی, جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ آج جو ہیئرنگ تھی اس کو پانچ بجے تک ریپ اپ کر دیا گیا. 40 منٹ تک کی ہیئرنگ چلی تھی اور اس کو ریپ اپ کرنے کے بعد کورٹ نے یہ کہا کہ اب جو بھی جرح ہو رہی ہے, جو زبانی طور پر ہو رہی تھی, وہ اب اور نہیں سنے گا. اور اب اگر آگے کوئی سبمیشن ساری ریلیٹڈ پارٹیز کو دینی ہے تو وہ ریٹن سبمیشن دے سکتی ہیں. فیصلہ سرکشت یعنی کہ محفوظ رکھا گیا ہے. اور اب یہ فیصلہ کب تک آئے گا اس سے دیکھیے, ابھی تک کوئی ایک فکس ڈیٹ تو نہیں ہے, لیکن مانا یہ جا رہا ہے کہ نومبر میں اور شاید 17 تاریخ سے پہلے پہلے یہ فیصلہ آ جائے.
تو یہ بتائیے گا کہ یہاں پر ایودھیا میں سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے اس موقع پر.
دیکھیے, ابھی جو ایودھیا میں سیکیورٹی ہے وہ پچھلے کچھ وقت سے ویسے بھی تھوڑا ٹائٹن کی گئی تھی, اور ابھی 2 روز پہلے حکومت نے نئے جو آرڈرز نکالے تھے اس میں سیکیورٹی کو اور بھی زیادہ سخت کیا گیا تھا. جو سیکشن 144 ہے اس کو امپوز کیا گیا تھا, اور وہاں پہ جو فورسز کی موجودگی ہے, جو وہ تعیناتی ہے, اس کو بڑھایا گیا تھا. کیونکہ ایک بہت سینسیٹیو یہ ایشو ہے ہر طرح سے, یہ پولیٹیکلی بھی سینسیٹیو ہے اور اگر ہم مذہب کے حساب سے دیکھیں تو بھی یہ سینسیٹیو ہے. اور اس وقت حکومت بالکل نہیں چاہے گی کہ کوئی بھی ایک ایسا میسج یہاں سے جائے کہ کسی مذہب کے بیچ میں اس وقت کوئی برے حالات بن رہے ہیں یا کوئی تفصیل والی سچویشن بن رہی ہے. اسی لیے یہ سیکیورٹی ارینجمنٹ کو جو ٹائٹن کیا گیا اسی کو دیکھتے ہوئے کیا گیا.
بہت شکریہ ریتل جوشی آپ کا. تو یہ نئی دہلی میں ہماری نمائندہ تھیں ریتل جوشی, جو ہمیں وہاں کے کورٹ کی تفصیلات بتا رہی تھیں. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے تعلقات میں بہتری کے لیے پر امید ہیں. انہوں نے کہا کہ ایران اور سعودی عرب کو بھی اپنے اختلافات سفارتکاری کے ذریعے ختم کرنے چاہیے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی ایک رپورٹ.
وزیراعظم عمران خان سعودی عرب اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں. وزیراعظم نے منگل کو ریاض میں سعودی فرمانروا سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد محمد بن سلمان سے الگ الگ ملاقات کی. پاکستان کی دفتر خارجہ کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے سعودی فرمانروا اور ولی عہد سے ملاقاتوں میں علاقائی امن و استحکام کے لیے تنازعات کو سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا ہے. سعودی عرب کے دورے سے قبل امریکی نشریاتی ادارے سی این این کو دیے گئے انٹرویو میں عمران خان نے کہا,
Well, President Trump, when I was in New York, did say that we should try and be a go-between Iran and the United States.
جب میں نیو یارک میں تھا تو صدر ٹرمپ نے مجھے امریکہ اور ایران کے معاملات بہتر کرنے کا کہا تھا, اور میں نے ایران میں صدر حسن روحانی سے ملاقات میں صدر ٹرمپ کی خواہش سے انہیں آگاہ کیا تھا. عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ اور ایران کے تعلقات انتہائی پیچیدہ ہیں, تاہم ان کے بقول وہ پر امید ہیں کہ دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے. تاہم انہوں نے کہا کہ جب تک دونوں ممالک کا نقطۂ نظر مکمل طور پر سامنے نہیں آ جاتا اس وقت تک وہ مزید تفصیل نہیں بتا سکتے۔ بالقوامی امور کے تجزیہ کار ظفر جسپال نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مشرق وسطی میں کشیدہ صورتحال کا جاری رہنا کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے، اس لیے ان کے بقول واشنگٹن اور تہران معاملات کو بظاہر سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے کے خواہاں ہیں۔
Both states are aware of crisis escalations repercussions اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں کی خواہش ہے کہ کس طریقے سے یہ ڈیڈ لاک ختم ہو۔ اسی طرح جب آپ کہتے ہیں سعودی عربیہ اور ایران، تو نیچرلی پرائم منسٹر پاکستان اگر دونوں کو وزٹ کیا تو ان کو ان کے وزٹ کے ایجنڈے کی پہلے سے اطلاعات تھیں اور کوئی نہ کوئی پازیٹو وہاں سے انڈیکیشن آ رہی تھی، اس لیے پرائم منسٹر نے موو کیا، ورنہ یہ بھی نہ کرتے۔
سی این این سے انٹرویو کے دوران وزیر اعظم عمران خان نے صدر ٹرمپ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بقول صدر ٹرمپ کے بارے میں لوگ جو مرضی کہیں، لیکن انہیں صدر ٹرمپ کی یہ بات پسند ہے کہ وہ جنگ پر یقین نہیں رکھتے۔ اتوار کو پاکستان کے وزیر اعظم نے تہران کا دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے ایرانی قیادت سے ملاقات کی تھی، جس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ وہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان معاملات بہتر کرنے کے لیے مصالحانہ کردار ادا کرنے کے خواہاں ہیں۔ دوسری طرف ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے ایک بیان میں پاکستان کے وزیر اعظم کی ثالثی کی کوششوں کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ مذاکرات کے ذریعے خطے کے دیگر ملکوں کے ساتھ اپنے معاملات بہتر بنانے کے لیے تیار ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
یہ محمد جلیل کی اسلام آباد سے رپورٹ تھی۔ اور سامعین، جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع کی خبروں میں بتایا بھی تھا کہ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے کے لیے پاکستان کے اقدامات کا جائزہ لے رہی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ اجلاس پیرس میں ہو رہا ہے۔ پیرس میں اس کی نمائندگی کے لیے اور ان خبروں کی کوریج کے لیے وائس آف امریکہ کے خصوصی نمائندے موجود ہیں، اسد اللہ خالد۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا تفصیلات ہیں ان کے پاس۔ جی اسد اللہ۔
جی خالد صاحب، پاکستان نے کل جس طرح سے آپ سے بات ہوئی تھی ہماری اسی پروگرام میں کہ اپنا کیس پریزنٹ کر دیا تھا، آج بھی انہیں ڈیلیبریشنز کے لیے اور انہیں ڈسکشنز کے لیے حماد اظہر پاکستان کے جو وفد کو جو ہیڈ بھی کر رہے ہیں وہ وہاں موجود تھے، ان سے میری بریفلی بات ہوئی۔ ایون دو کہ انہوں نے کچھ کمنٹ نہیں کیا اس پہ، وہ کہہ رہے تھے کہ اس سے پہلے بھی ہماری جو کمپلیکیشنز ہیں کچھ اس حوالے سے ڈیولپ ہوئی، کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ پہلے سے میڈیا میں چلی گئیں، لیکن جو جنرلی اس وقت کنسیڈریشن ہے، انڈین میڈیا کمپلیٹلی اس وقت جو کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے۔ آن دا ادر سائڈ پاکستان میں بھی کچھ میڈیا ایلیمنٹس ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے وہ وائٹ لسٹ میں ڈال دیا جائے گا، حالانکہ ایسی کسی بھی خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ پاکستان کو نہ تو بلیک لسٹ کیا جا رہا ہے اور نہ ہی پاکستان وائٹ لسٹ میں آ رہا ہے۔ ابھی تک پاکستان کے جو اطلاعات کے مطابق اور ایف اے ٹی ایف کے ریسورسز کے مطابق پاکستان کے گرے لسٹ میں ہی رہنے کے چانسز ہیں، اور جس میں اگلے 3 سے 4 مہینے پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھ کے دوبارہ سے واچ لسٹ پہ رکھا جائے گا، جس میں اے پی جی کا جو اجلاس ہے، اے پی جی کا جو وفد ہے، وہ دوبارہ دسمبر میں پاکستان کا دورہ کرے گا اور پاکستان میں آ کے دوبارہ سے دیکھے گا کہ جو اب ان کی طرف سے پاکستان کی ٹیم کی طرف سے پرومسز کیے گئے ہیں ان کو کہاں تک فلفل کیا گیا ہے۔
یہ بتائیے گا کہ یہ اعلان تو اب 18 اکتوبر کو یعنی کل ہونا ہوگا، تو اس میں پھر یہ اس کا فیصلہ کیا جائے گا یا ابھی تک کچھ وضاحت نہیں ہے؟
فیصلے کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ ہمیں کل دیکھنے کو ملے گا، لیکن موسٹ پرابلی فیصلہ جو ہے کل کی ڈیلیبریشنز کے بعد تقریباً سمجھ لیں کہ فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ اب اگر اس میں کچھ چینجز آتی بھی ہیں تو بڑی مائنر چینجز ہوں گی، شاید پاکستان کے لیے جو ٹائم رکھا گیا ہے اس ٹائم کو کم کر دیا جائے یا زیادہ کر دیا جائے، لیکن اپیرنٹلی پاکستان کو گرے لسٹ پہ رکھنے کا فیصلہ جو ہے وہ ابھی تک انٹرنل میٹنگز میں کہا گیا ہے، اور اگر اس کو ایکسٹینڈ کیا بھی جاتا ہے تو وہ نوٹیفیکیشن اس کا ہمیں جو ہے آفیشیل نوٹیفیکیشن وہ 18 اکتوبر کو ہی سامنے نظر آئے گا۔
تو آپ کو کیا موڈ کیسا دکھ رہا ہے پاکستانی وفد کا اور بھارتی وفد کا؟
بھارتی وفد کافی اگریسو ہے، بھارتی وفد جو ہے وہ اس نے کل بھی میٹنگز جو تھیں اس میں پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے کی ڈیمانڈ کی، اور ان کی طرف سے کافی حد تک اس کے لیے لابی بھی کی جا رہی ہے، لیکن اگین پاکستان کو جو وفد ہے وہ کمفرٹیبل تھے۔ آج جس طرح حماد اظہر سے جو میری بات ہوئی تو کمفرٹیبل تھے، وہ بہت پریشان اس طرح سے دکھائی نہیں دیے جو ہمیں اس سے پہلے جو ایک موڈ لگ رہا ہوتا تھا جس طرح سے چیزیں چینج ہو رہی ہوتی تھیں، لیکن جو اوور آل سلسلہ ہے، جو آفیشیل سٹانس ہے وہ شاید ہمیں دیکھنے کو بعد میں ملے گا، لیکن موڈ جس طرح سے آپ نے پوچھا اس میں انڈین میڈیا کا بھی کافی اگریسو سٹانس رکھ رہا ہے, اور یہاں پہ جو ان کا ڈیلیگیشن ہے ان سے بھی انڈین وفد کے دو لوگوں سے میری بات ہوئی, تو وہ کافی حد تک پاکستان کو ابھی تک جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں لایا جا سکے.
بہت شکریہ اسد اللہ آپ کا. تو یہ پیرس میں خصوصی طور پر موجود ہمارے نمائندے تھے اسد اللہ خالد, جو بتا رہے تھے کہ ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ پاکستان کو وائٹ لسٹ میں یا بلیک لسٹ میں موو کر دیا جائے گا, بلکہ زیادہ امکان یہی ہے کہ اگلے 3-4 مہینے تک پاکستان کو گرے لسٹ میں ہی رکھا جائے گا, لیکن یہ سب کچھ فیصلہ آنے کے بعد ہوگا. تو اب ہم آپ کو ایک رپورٹ سنواتے ہیں کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی. بلوچستان یونیورسٹی میں زیر تعلیم طالبات کو ہراساں کرنے کے واقعے پر صوبائی حکومت, سیاسی و مذہبی جماعتوں, طلبہ تنظیموں اور سول سوسائٹی نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے اور حکومت سے واقعے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. سنتے ہیں کوئٹہ سے ستار کاکڑ کیا کہہ رہے ہیں.
بلوچستان یونیورسٹی میں زیر تعلیم طالبات کو ہراساں کرنے والے افسران کے خلاف وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کر دی ہے. تاہم یونیورسٹی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں کسی کو گرفتار یا معطل نہیں کیا گیا. وفاقی تحقیقاتی ادارے کوئٹہ کے ایک افسر کے بقول ایف آئی اے کے سائبر کرائم سیکشن کو جامعہ بلوچستان کی طالبات نے ایک درخواست کے ذریعے آگاہ کیا تھا کہ بلوچستان یونیورسٹی کے چند اساتذہ اور بعض افسران انہیں بلیک میل کر رہے ہیں, جس پر ایف آئی اے نے یونیورسٹی میں مختلف مقامات پر خفیہ کیمرے نصب کیے اور بعض اساتذہ و افسران سے تحقیقات کی اور ان کے بیانات بھی قلم بند کیے گئے. یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد اقبال کا کہنا ہے کہ ایف آئی اے کے افسران اپنی تحقیقات کا دائرہ نہ صرف اس واقعے تک بلکہ یونیورسٹی کے تمام شعبوں تک بڑھائیں. انتظامیہ اس سلسلے میں بھرپور تعاون کرے گی.
ہماری اس پہ زیرو ٹالرنس ہے, جو بھی اس میں ملوث ہو سخت سے سخت سزا دے دینی چاہیے. ہم ایف آئی اے کے ساتھ جو ہے پورا پورا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ ادارے کا امیج جو ہے وہ ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے. انویسٹیگیشن چل رہی ہوگی لیکن گرفتاریاں کوئی بھی نہیں, بالکل اس کی میں تردید کرتا ہوں.
اس واقعے کے خلاف بلوچستان یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات نے دوسرے روز بھی احتجاج کا سلسلہ جاری رکھا, کلاسوں کا بائیکاٹ کیا اور یونیورسٹی کے عدود میں احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرین نے واقعے میں ملوث افسران اور انتظامیہ کے خلاف نعرے بھی لگائے. جامعہ بلوچستان میں پیش آنے والے اس واقعے میں ملوث کسی استاد یا انتظامیہ کے کسی افسر کو گرفتار یا معطل کرنے کی اب تک وائس چانسلر اور دیگر ذرائع تردید کر رہے ہیں. تاہم سوشل میڈیا پر جامعہ کے شعبہ مائکرو بایولوجی کے ایک پی ایچ ڈی ایسوسیٹ پروفیسر کو معطل کرنے کی خبریں عام ہیں, اور اس پروفیسر پر یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات کافی لان تان کر رہے ہیں. گورنر بلوچستان اور چانسلر بلوچستان یونیورسٹی امان اللہ خان یاسینزئی, وزیر اعلیٰ اور بلوچستان اسمبلی کے اسپیکر نے واقعے کی مذمت کی ہے اور ایف آئی اے کو غیر جانبدارانہ تحقیقات کی بھی تاکید کر دی ہے. اسپیکر نے اسمبلی کے ارکان پر مشتمل ایک 4 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے. ستار کاکڑ, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
بھارتی زیر انتظام کشمیر میں بدھ کو ایک جھڑپ کے دوران حفاظتی دستوں نے ضلع اننت ناگ کے ایک دور دراز گاؤں میں 3 مشتبہ اسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ہلاک کیے گئے 3 نوجوان مقامی کشمیری تھے اور ان کا تعلق کلدم حزب المجاہدین تنظیم سے تھا. اس دوران جنوبی کشمیر ہی کے پلوامہ ضلع میں نامعلوم مسرہ افراد نے غیر ریاستی مزدور کو گولی مار کر ہلاک کر دیا. پولیس نے اس واقعے کے لیے عسکریت پسندوں کو مورد الزام ٹھہرایا ہے. سری نگر سے ان خبروں کی تفصیل دے رہے ہیں یوسف جمیل.
بھارتی زیر انتظام کشمیر کے عہدیداروں نے دعویٰ کیا کہ شور زدہ ریاست کے جنوبی ضلع اننت ناگ میں بدھ کو پیش آئی ایک جھڑپ کے دوران حفاظتی دستوں نے 3 عسکریت پسندوں کا ہلاک کر دیا. انہوں نے کہا کہ مارے گئے مشتبہ عسکریت پسندوں کا تعلق حزب المجاہدین تنظیم سے تھا اور وہ 3 مقامی کشمیری تھے. عہدیداروں کے مطابق جھڑپ اننت ناگ کے ایک دور دراز گاؤں پازل پورہ میں بھارتی فوج اور دوسرے حفاظتی دستوں کی طرف سے بدھ کو علل صبح شروع کیے گئے ایک آپریشن کے دوران پیش آئی. انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ آپریشن گاؤں میں عسکریت پسندوں کی موجودگی کے بارے میں ضلع پولیس کی طرف سے فراہم کردہ اطلاع پر شروع کیا گیا تھا۔ علاقے سے پہنچنے والی اطلاعات کے مطابق جھڑپ کے دوران وہ نجی مکان جس کو مشتبہ عسکریت پسند مبینہ طور پر کمین گاہ کے طور پر استعمال کر رہے تھے تباہ ہو گیا، جبکہ ایک قریبی گھر کو نقصان پہنچا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ آپریشن تین مشتبہ عسکریت پسندوں کی ہلاکت پر ختم ہوا، اور جب حفاظتی دستے علاقے سے واپس روانہ ہونے لگے تو مقامی لوگوں نے بھارت سے آزادی کے مطالبے کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے اس مقام کی طرف پیدل مارچ کیا جہاں طرفین کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی۔ بھارتی عہدیداروں نے حال ہی میں کہا تھا کہ وہ ریاست میں سرگرم عسکریت پسند کے خلاف فوجی آپریشنز دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ اس دوران نامعلوم مسلح افراد نے جنوبی کشمیر ہی کے پلوامہ ضلع میں بھارتی ریاست چھتیس گڑھ سے تعلق رکھنے والے ایک مزدور کو نزدیک سے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ عہدیداروں نے ہلاک کیے گئے شخص کی شناخت سیٹی کمار ساگر کے طور پر کی اور کہا کہ وہ پلوامہ میں واقع اینٹوں کے ایک بھٹے پر کام کر رہا تھا۔ انہوں نے واقعے کے لیے عسکریت پسندوں کو مورد الزام ٹھہرایا۔ اس سے پہلے پیر کی رات کو ہمسایہ ضلع شوپیان میں مسلح افراد نے ایک ٹرک ڈرائیور شریف خان کو گولی مار کر ہلاک کیا تھا۔ پولیس کے مطابق مقتول کا تعلق بھارتی ریاست راجستھان سے تھا اور وہ کشمیر سے سیب ایک بیرونی منڈی لے جانے کے لیے آیا تھا۔ ادھر پولیس نے سرینر کے ایک نشیبی علاقے میں بدھ کو علل سبا ڈالے گئے ایک چھاپے کے دوران سرگرم آزادی پسند سیاسی کارکن حیات احمد بٹ کو گرفتار کر لیا۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر کے پولیس سربراہ دلباغ سنگھ نے کہا کہ حیات بٹ عرف حیات ڈار سرینر کے سورا اور آنچار علاقوں میں گزشتہ 10 ہفتے کے دوران وقتاً فوقتاً کیے گئے بھارت مخالف مظاہروں کو منظم کرنے میں پیش پیش تھا۔ حال ہی میں علاقے کی ایک مسجد کے احاطے میں تقریر کرتے ہوئے حیات بٹ نے کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا تھا اور کہا تھا،
طاقت اور تشدد کی پالیسی سے یہاں کے عوام میں بھارت کے تائیں غم و غصے سے غم و غصے میں اضافہ ہو رہا ہے اور کشمیری عوام کے دلوں میں نفرت بیزاری بڑھ رہی ہے۔
پولیس سربراہ نے کہا کہ حیات بٹ کی گرفتاری ایک اہم واقعہ ہے اور یہ پولیس کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
یہ سری نگر سے رپورٹ سن رہے تھے یوسف جمیل کی آپ، اور اب مظفرآباد سے روشن مغل کی رپورٹ سنتے ہیں۔ پاکستان نے کشمیر میں جنگ بندی لائن پر بھارتی گولہ باری کے باعث پاکستانی زیر انتظام کشمیر میں 3 شہریوں کے جاں بحق ہونے پر بھارت سے احتجاج کیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ۔
پاکستان نے متنازع کشمیر میں جنگ بندی لائن پر گولہ باری سے ہونے والی ہلاکتوں کے خلاف ایک بار پھر بھارت سے احتجاج کیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ناظم اعلیٰ برائے جنوبی ایشیا و سارک ڈاکٹر محمد فیصل نے بدھ کے روز بھارت کے ڈپٹی ہائی کمشنر گرو الوالیا کو دفتر خارجہ میں طلب کر کے منگل کے روز فائر بندی لائن پر ہونے والی بھارتی گولہ باری کے نتیجے میں پاکستانی کشمیر کے 3 شہریوں کی موت اور 8 کے زخمی ہونے کی مذمت کی۔ حکام کے مطابق منگل کے روز پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان ہونے والی گولہ باری کے دوران ضلع حویلی کے سرحدی دیہات پر گولے گرنے سے ایک ہی گھر کے 3 افراد موت کا شکار اور 8 زخمی ہو گئے۔ گولہ باری سے متاثرہ سرحدی دیہات کیرنی کے شاہد اقبال نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ گولہ باری کی وجہ سے تعلیمی ادارے اور بازار بند ہیں۔
حالات تو پھر بارڈر کے حالات کو آپ کو بخوبی علم ہے کہ 7:30 کل 7:30 بجے شروع ہوا تھا فائر اور 4:30 بند ہوا ہے۔ آج 2 بندے جو ہیں ان کی آج 11 بجے چین ہوئی ہے۔ کل ایک کی تھی لیکن فائرنگ تھی اس میں نہیں کر سکے، لیکن آج جو ان کی آج کی ہے 11 بجے تک۔ تعلیمی ادارے بند ہو گئے تھے، تو ساتھ یہ ہے کہ جو بازار ہے وہ بھی بند ہے۔ اوپر اثر تو بہت زیادہ ہے۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے حکام کے مطابق بدھ کے روز بھی پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان لیپا ویلی اور نیزا پیر سیکٹر میں گولہ باری کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں لیپا سیکٹر میں 2 افراد زخمی ہوئے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے حکام کے مطابق گولہ باری کے تبادلے کے دوران پونچھ سیکٹر میں ایک خاتون بھی موت کا شکار ہوئی۔ 5 اگست سے بھارتی حکومت کی طرف سے کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ روشن مغل، اردو وی او اے، مظفرآباد۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بجنے والے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبریں اور حالات حاضرہ کی رپورٹیں آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہیں۔ امریکی ریاست اوہایو میں ڈیموکریٹ پارٹی کے 12 صدارتی امیدواروں نے مباحثے میں شرکت کی۔ ان امیدواروں نے صدر ٹرمپ کے خلاف کئی باتیں کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کیئر، آمدن میں عدم توازن اور شام سے امریکی فوجیوں کی واپسی جیسے امور پر ایک دوسرے کو بھی ہدف تنقید بنایا۔ واشنگٹن سے وائس آف امریکہ کے قومی نمائندے جم میلون کی ایک رپورٹ ہے، بہجت چیلانی کی زبانی۔
امریکی ریاست اوہایو میں منگل کے روز ہونے والے ڈیموکریٹ صدارتی امیدواروں کے مباحثے میں بحث کا کلیدی نقطہ صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کارروائی اور ڈیموکریٹ جو بائیڈن کے خلاف یوکرین کو کارروائی پر آمادہ کرنے کی کوشش رہا۔ بائیڈن اس پر جواب دینے کے لیے تیار تھے۔
روڈی جولیانی، دی پریزیڈنٹ اینڈ ہز تھگز ہیو آلریڈی پروون دیٹ دے ان فیکٹ
جو بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ روڈی جولیانی صدر اور ان کے گماشتے پہلے ہی ثابت کر چکے ہیں کہ وہ صریحاً غلط بیانی کر رہے ہیں۔ اب ہماری توجہ کا مرکز ڈونلڈ ٹرمپ کو ہونا چاہیے۔ وہ نہیں چاہتے کہ میں صدارتی امیدوار بنوں۔ وہ میرے خلاف یہ کوششیں اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ اگر مجھے نامزدگی مل جاتی ہے تو میں انہیں شکست دے سکتا ہوں۔ مباحثے میں شریک تمام کے تمام 12 امیدواروں نے مواخذے کی کارروائی کی حمایت کی۔ ان میں میساچوسٹس کی سینیٹر الزبتھ وارن بھی شامل ہیں جو رایاما کے جائزوں کے مطابق بائیڈن کے قریب ہیں۔
امپیچمنٹ از دی وے دیٹ وی اسٹیبلش۔
سینیٹر الزبتھ وارن کہہ رہی ہیں کہ مواخذہ ایک راستہ ہے جو اس بات کا تعین کرتا ہے کہ اس شخص کو بار بار قانون شکنی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس مباحثے میں سینیٹر برنی سینڈرز بھی موجود تھے جو حال ہی میں دل کے عارضے کے بعد واپس انتخابی مہم میں شریک ہوئے۔ سینڈرز نے مواخذے کے بارے میں خبردار بھی کیا۔ سینیٹر برنی سینڈرز کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں یہ ایک تباہ کن بات ہوگی اگر امریکی عوام یہ سمجھیں کہ ہم صرف ٹرمپ کی مخالفت کر رہے ہیں اور ان 87 ملین امریکیوں کو فراموش کر رہے ہیں جن کے پاس انشورنس نہیں۔ نیو جرسی سے سینیٹر کوری بکر کو تشویش ہے کہ ممکن ہے ووٹر ڈیموکریٹ پارٹی کی طرف سے مواخذے کی کارروائی کو صرف پارٹی بنیادوں پر مخالفت خیال کریں۔
I understand the outrage that we all feel, but we have to conduct
ڈیموکریٹ امیدوار سینیٹر کوری بکر کا کہنا ہے، میں اس اشتعال کو سمجھتا ہوں جسے ہم سب محسوس کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ کارروائی ایک ایسے انداز میں کرنا ہوگی جو قابل عزت ہو اور ہمارے ملک کو متحد کرے، نہ کہ مزید تقسیم پیدا کرے۔ ہیلتھ کیئر، گن کنٹرول اور صدر ٹرمپ کے شام سے فوج نکالنے کے حالیہ اچانک فیصلے کے بارے میں بھی اظہار خیال کیا گیا۔ اس فیصلے پر امیدوار پیٹ بوٹیگگ نے سخت بیان دیا۔
ڈیموکریٹ
امیدوار میئر پیٹ بوٹیگگ نے کہا کہ شام میں جاری قتل و غارت گری امریکی موجودگی کا نتیجہ نہیں، یہ اس صدر کی طرف سے امریکی حلیفوں اور امریکی اقدار کی منفی کرتے ہوئے واپسی کے فیصلے کا نتیجہ ہے۔ منیسوٹا سے سینیٹر ایمی کلوباخر نے بھی صدر کے فیصلے پر تنقید
کی۔
سینیٹر کلوباخر نے کہا کہ مجھے ان سے یہ سننا ہے کہ کردوں کو اپنے حلیفوں کو کیسے قتل و غارت گری کے لیے چھوڑ دیا جا سکتا ہے جہاں روس تحفظ کے لیے آن پہنچا ہے، اس سے امریکہ کی عظمت کا اظہار کیسے ہوتا ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ ولادیمیر پوٹن کے ساتھ رفاقت سے امریکہ دوبارہ کیسے عظیم بن سکتا ہے، اس سے تو روس ہی کی برتری ظاہر ہوتی ہے۔ ڈیموکریٹس کا اگلا مباحثہ 20 نومبر کو جارجیا میں ہوگا۔ بیجے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے چیئرمین امجد خان کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر قومی اداروں کے حوالے سے متعدد امور پر تشویش ہے۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ ملک میں 98 لاکھ سے زائد سمز کو بلاک کر دیا گیا ہے، جن میں سے 3,40,000 سمز غیر ملکیوں کے زیر استعمال تھیں۔ اس اجلاس کے حوالے سے ایک رپورٹ ہمیں اسلام آباد سے علی رانا نے بھیجی ہے، آپ کو سنواتے ہیں۔
قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی دفاع کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا، جس میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے چیئرمین میجر جنرل ریٹائرڈ عامر عظیم باجوا نے کمیٹی کو سائبر کرائمز کے حوالے سے بریفنگ دی۔ ان کے ساتھ ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن اور نیکٹا حکام بھی کمیٹی اجلاس میں موجود تھے۔ چیئرمین پی ٹی اے نے کہا کہ بعض اداروں کو پی ٹی اے کی جانب سے پورٹل تک رسائی دی گئی ہے اور وہ ادارے پی ٹی اے کو مواد کے حوالے سے رپورٹ کرتے ہیں۔ ادارے بتاتے ہیں کہ مواد میں کیا معلومات ہیں جسے بلاک کیا جائے۔ مختلف ویب سائٹس کے حوالے سے ہمیں 31 ایجنسیاں رپورٹ کرتی ہیں۔ ان 31 ایجنسیز کی کسی معاملے پر رائے آپس میں نہیں ملتی۔ کچھ کہتے ہیں اسے بلاک کر دیں، کوئی کہتا ہے بلاک نہ کریں۔ کمیٹی اجلاس میں شریک برجیز طاہر کہتے ہیں کہ اس معاملے کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہم نے کہا ہے۔ ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن نے کہا کہ سوشل میڈیا کی زیادہ تر کمپنیاں ملک سے باہر ہیں، ہم میوچل اسسٹنس لیگل ٹریٹی کے دستخط کنندہ نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وزارت داخلہ اس بین الاقوامی معاہدہ پر دستخط کرے۔ ایف آئی اے کسی فرد بارے غیر اخلاقی بات بچوں سے متعلق فحش مواد پر کاروائی کر سکتا ہے، لیکن جب تک کوئی ادارہ ایف آئی اے کو شکایت نہ کرے تب تک ہم کاروائی نہیں کر سکتے۔ ایف آئی اے خود کسی کیس میں مدعی نہیں بن سکتا۔ ڈیجیٹل رائٹس کے حوالے سے تنظیم بائٹس فار آل کے ہارون بلوچ کہتے ہیں کہ کسی بھی ویب سائٹ کو بند کرنے کے لیے قانون کے مطابق پارلیمانی ارکان اور مختلف اداروں پر مشتمل کمیٹی بننا تھی، لیکن آج تک اس کمیٹی نے کیا کیا کسی کو نہیں معلوم۔
کمیٹی ہوگی جس میں مختلف انسٹیٹیوشن کے لوگ ہوں گے، اس میں پی ٹی اے کے لوگ بھی ہوں گے اور اس کے اندر پارلیمنٹ کی ریپرزنٹیشن بھی ہوگی۔ وہ کمیٹی جو ہے نا ڈیسائڈ کرے گی کہ کون سا کانٹینٹ بلاک کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا۔ تو وہ کمیٹی، ہمیں آج تک بالکل نہیں پتا کہ وہ کیا، وہ کمیٹی بنی ہے، کون ممبر ہیں اس کے۔ اس کی جو رپورٹ ہے وہ پارلیمنٹ کو ہر کوارٹر میں پرووائڈ کی جائے گی۔ ابھی تک ایک رپورٹ سبمٹ نہیں ہوئی پارلیمنٹ کے اندر۔
اجلاس میں بتایا گیا کہ انتہا پسند مواد اور دہشت گردوں سے تعلق پر 68 لنکس بلاک کر دیے گئے ہیں۔ پی ٹی اے کو 17,000 شکایات موصول ہوئیں، جن میں فرقہ وارانہ اور نفرت انگیز مواد کی 2,273 شکایات شامل تھیں۔ ایف آئی اے نے بتایا کہ سائبر کرائمز قانون کے تحت 1,068 ایف آئی آر درج ہوئی، جن پر 987 افراد گرفتار ہوئے اور 180 بری ہوئے۔ چیئرمین پی ٹی اے نے بتایا کہ کشمیر سے متعلق مواد پر 390 آئی ڈیز ٹویٹر نے معطل کی، جن میں سے 75 بحال ہو گئیں، جبکہ فیس بک پر کشمیر سے متعلق مواد پر 29 اکاؤنٹس بلاک ہوئے، جن میں سے 20 کھول دیے گئے ہیں۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
خیبر پختونخوا کے 12 مختلف اضلاع میں فنڈز نہ ہونے کے باعث بچوں کے حقوق کے تحفظ کے مراکز تاحال بحال نہیں ہو سکے ہیں، جو اس سال جنوری میں بند ہو گئے تھے، جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ کے شعبہ برائے اطفال یونیسیف کے مالی تعاون سے شروع ہونے والے اقدامات متاثر ہو رہے ہیں۔ پشاور سے شمیم شاہد کی ایک رپورٹ۔
خیبر پختونخوا کے 12 اضلاع میں پچھلے جنوری سے بند بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قائم کردہ مراکز تاحال بحال نہیں ہو سکے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ان مراکز کو چلانے اور سٹاف کی تعیناتی کے لیے صوبائی حکومت نے فنڈز فراہم کر دیے ہیں اور یہ آئندہ دسمبر سے باقاعدہ طور پر دوبارہ بحال ہو جائیں گے۔ خیبر پختونخوا کے 12 اضلاع میں بچوں کے حقوق سے متعلق 2010 کے قانون کے مطابق 8 مراکز 2011 اور 4 مراکز 2013 میں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے 3 کروڑ روپے سالانہ مالی تعاون سے 5 سال کے لیے کھولے گئے تھے۔ 5 سال دورانیے کے اختتام پر 2017 میں اس میں صوبائی حکومت کی درخواست پر 1 سال کی توسیع کی گئی تھی، جس کے خاتمے پر اب یہ مراکز بند ہو چکے ہیں۔ مراکز کی بندش کے بارے میں بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم عمران ٹکر نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتی ہوئی کہا،
وہ فنڈنگ پچھلے 1 سال سے یونیسیف نے بند کی ہوئی ہے اور کے پی گورنمنٹ نے ابھی تک ان کی اونرشپ نہیں لی ہے۔ اثرات اس کے یہ پڑ رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ لیول پر جو ہم چائلڈ پروٹیکشن سسٹم کی بات کر رہے ہیں قانون کہتے ہیں، تو اس کی موجودگی نہیں ہے، جو کہ چائلڈ پروٹیکشن ایشوز کو نہ صرف یہ کہ مانیٹر کر سکے، فالو کر سکے اور ان کو ریڈریس کر سکے، ریفر کر سکے حل کے لیے، تو وہ سسٹم یا میکینزم گراؤنڈ پہ نہیں ہے۔
بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے محکمہ سماجی بہبود میں قائم کردہ سیل کے ڈپٹی ڈائریکٹر اعجاز خان نے دفاتر کے دوبارہ کھولنے کے بارے میں وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتی ہوئی کہا،
ابھی ہم نے پوزیشن جو ہے وہ سارے ایڈورٹائز کر دیے اور ہمارا تمام ریگولر اسٹاف 12 ڈسٹرکٹ کا جو ہے وہ آن بورڈ ہو جائے گا بفور دسمبر 2000۔
اعجاز خان نے کہا کہ ان کے محکمے کے ضلع دفاتر بچوں کی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے معاملات کی نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ اعجاز خان نے کہا کہ 2011 سے لے کر 2019 تک 12 اضلاع میں قائم دفاتر اور دیگر سرکاری محکموں کی تعاون سے صوبائی حکومت نے 30,474 بچوں اور افراد کو قانونی تحفظ فراہم کر دیا ہے۔ ان 12 اضلاع میں یونین کونسل کی سطح پر 1,068 رضاکار کمیٹیاں بھی بنا دی گئی ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
بلوچستان یونیورسٹی میں طلباء کو مبینہ طور پر جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے اسکینڈل پر ہمارے ساتھی اسد حسن نے صوبے کے وزیر اعلیٰ کے ترجمان لیاقت شاہدانی اور محتسب اعلیٰ صابرہ سے گفتگو کی ہے، آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
لیاقت شاہبانی صاحب، ترجمان وزیر اعلیٰ بلوچستان، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وائس آف امریکہ سے بات کرنے کے لیے وقت نکالا۔ سو جب یہ حکومت ہے بلوچستان کی، آپ کے نالج میں، سی ایم صاحب کے نالج میں یہ بات آئی تو آپ نے کیا ایکشن لیا، اور پھر تعلیمی ادارے یا سرکاری ادارے اس کے اندر ہیراسمنٹس کو روکنے کے لیے کیا انیشیٹو لیے گئے ہیں؟
بلوچستان گورنمنٹ کے جو ہمارے نوٹس میں اس اسکیل پہ آئی ہے تو میڈیا سے ہمارے نوٹس میں آیا تھا پرسوں, تو روز اول سے کلیئر کٹ ہمارا موقف ہے کہ ہم اس طرح کا کوئی عمل ہے اس کو کتھن برداشت نہیں کریں گے. اور اب چونکہ آنریبل بلوچستان ہائی کورٹ نے یہ ایشو جو ہے کوئی ڈیڑھ ماہ قبل ٹیک اپ کیا تھا اور ایف آئی اے کو ڈائریکشن دی تھی انکوائری کی اور انویسٹیگیشن کی جو چل رہی ہے, تو ان کا جو پروسیجر ہے ظاہر ہے وہ اپنے طور پہ اس کو انکوائر کر رہے ہیں. لیکن یہ جو اسکیل سامنے آیا ہمارا دو دن قبل میڈیا سے, اس میں ایک تو یہ ہے کہ گرفتاریوں کا جو ذکر کیا تھا میڈیا نے وہ کوئی گرفتاری اس میں اب تک ہوئی نہیں, لیکن انویسٹیگیشن جو ہے چل رہی ہے. اب اپنے طور پہ ظاہر ہے کہ بلوچستان گورنمنٹ نے, وزیر اعلیٰ بلوچستان نے, میں نے اور پھر بلوچستان اسمبلی نے اس سینسٹیویٹی کو دیکھتے ہوئے اس پہ ہم نے ایکشن لیا ہے. اور ہماری فرم کمٹمنٹ ہے کہ قانون کے تحت رہتے ہوئے جو سخت سے سخت سزا ہے وہ اگر کوئی سے ملوث پایا جاتا ہے اس میں بھی انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے اور ایسی سزائیں ملنی چاہیے کہ وہ نشان عبرت بنے اور پھر بلوچستان میں کوئی کسی خاتون کو
یا ایون مرد کو
یا ورکنگ خاتون ہو اس کو ہراس کرنے کا کوئی جرات جسارت نہ کر سکے.
ایک میں شاوانی صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب ہم امریکہ میں بیٹھ کے آپ سے یہ بات کر رہی ہیں, یہاں پہ دفتروں میں کام کرنے والی خواتین کو معلوم ہے کہ ہراسمنٹ کیا ہے, اس کی بنیاد کے اوپر وہ کس فورم پہ جا سکتی ہے؟
جی بالکل آپ نے درست فرمایا. اپریل 2019 میں اسی سال وزیر اعلیٰ بلوچستان نے خاتون محتسب جو ہے وومن امبیوٹس پرسن اس کا ہم نے آفس اسٹیبلش کیا اپریل میں, اور ایک خاتون جو ہے اس کو ایڈ کر رہی ہیں. اور اینٹی ہراسمنٹ ایکٹ جو ہے 2016 یہ ادارہ جو ہے اس کو لک آفٹر کرتی ہے, اسی کے تحت یہ ریگولیٹ ہو رہی ہے.
سامعین آپ نے لیاقت شاوانی کی گفتگو سنی, اب ہم بات کرتے ہیں ایڈوکیٹ صابرہ اسلام سے جو کہ امبرڈز پرسن ہیں بلوچستان کے اندر جو جنسی طور پہ ہراساں کیے جانے کے واقعات کی تحقیقات کرنے والا یہ ادارہ ہے اور حال ہی میں یہ تشکیل دیا گیا ہے. صابرہ اسلام صاحب یہ بتائیے گا کہ بالخصوص اگر یہ بلوچستان یونیورسٹی کے اندر جو تازہ ترین واقعہ جس کی وجہ سے آج ہم بات بھی کر رہے ہیں, اس ریفرنس میں آپ کا آفس آن بورڈ ہے کسی سطح پہ انویسٹیگیشنز کے اندر؟
نہیں فی الحال تو نہیں ہے, اور چونکہ ہمارے ہاں یہ ہے ایک قانون میں یہ ہے کہ آپ سو موٹو نہیں لے سکتے ہیں, تو میں بھی خود ڈائریکٹلی جو ہے اس میں جو ہے ابھی تک تو نہیں ہوں, فی الحال تو ایسا ہی ہے اور دیگر ہی وہ کر رہے ہیں. لیکن میں اپنی حد تک یہ ہے کہ جو ہم نے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک کمیٹی کا لکھا تھا تمام آرگنائزیشنز کو اور یونیورسٹیز کو, اور پھر یہ کہ کمپلائنس نہیں اس پہ پھر میری طرف سے جو ہے وہ گیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اب یہ کہ ایک جو ہے کمپلینٹ ریسیونگ ڈیسک بنانے جا رہی ہوں تمام یونیورسٹیز میں, کالجز میں اور کچھ ڈپارٹمنٹس میں, تاکہ میں سمجھتی ہوں کہ ایکسس جو ہے وہ بچیوں کو یا کمپلیننٹس کو ایزیلی ہو سکے.
سامعین آپ نے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے ترجمان لیاقت شاوانی اور بلوچستان امبرڈز پرسن صابرہ اسلام کی گفتگو سنی. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
میانمار کے مسلح نسلی گروپس اور سرکاری فورسز کے درمیان تنازع بڑھ رہا ہے. نئے ریکروٹس ان گروپس میں شامل ہو رہے ہیں, مثلاً اراکان آرمی جس کے تربیتی کیمپس ریاست کاچین میں موجود ہیں جو کاچین انڈیپینڈنس آرمی کا وطن ہے. سٹیو سینڈفرٹ نے علاقے کا دورہ کیا اور یہ رپورٹ بھیجی ہے, سنتے ہیں یاسمین جمیل سے.
سرکاری فورسز اور نسلی گروپس کے مسلح اتحاد کے درمیان بڑھتی ہوئی لڑائی کے نتیجے میں نسلی گروپس کے علاقوں میں نئے ریکروٹس میں اضافہ ہو رہا ہے. کیچین انڈیپینڈنس آرمی جس کا پہلے ہی ریاست کے ایک مخصوص حصے پر کنٹرول ہے, 10 سال پہلے قائم ہونے والی اراکان آرمی کو ایک بیس کیمپ فراہم کر رہی ہے. اراکان آرمی کی ایک ریکروٹ سوئی سوئی نے برمی زبان میں بات کرتے ہوئے کہا, میں ایک خاتون فوجی کے طور پر اراکان آرمی میں اس لیے شامل ہوئی کہ میں میانمار کی فوج کو راکھین لوگوں کو مزید کچلتے اور ہلاک کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی. میانمار کی فوج ہمیں ہر ممکن طریقے سے دھمکاتی اور بدسلوکی کرتی ہے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے میں نے اپنی قومیت اور فوج کی خدمت کا فیصلہ کیا۔ اور اراکان آرمی کے نائب کمانڈر نیو ٹون آنگ نے، جو طبی تربیت کی نگرانی بھی کرتے ہیں، کہا کہ روہنگیا مسلمان وہ واحد گروپ نہیں ہیں جس پر ریاست راکھین میں حملے ہو رہے ہیں۔ جب ریاست راکھین میں بنگالیوں کے ساتھ ایک مسئلہ تھا تو دنیا نے ان پر توجہ دی اور ان کے ساتھ ہمدردی کی۔ ہم دنیا سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ برائے مہربانی آپ دیکھیں کہ اراکان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، ہمارے لیے بھی محسوس کریں، ہم بھی بنگالیوں جیسی صورتحال میں ہیں۔ یہ الفاظ تھے اراکان آرمی کے نائب کمانڈر نیو ٹون آنگ کے۔ اراکان کے شہری اس کے باوجود کہ ان کی اکثریت بوت عقیدے کی حامل ہے، برمی فوج کا ہدف رہے ہیں۔ ریاست راکھین میں زیر تعمیر کلیدی اقتصادی زونز کے نتیجے میں، جن کی فنڈنگ چین اور بھارت نے کی ہے، پہلے ہی ساحل کے ساتھ کے ہزاروں شہری نقل مکانی کر چکے ہیں۔ اراکان آرمی کے باغیوں کے مطابق، اگرچہ پائپ لائنیں اور گہرے سمندر کی بندرگاہیں پڑوسی ملکوں کو تیل اور گیس فراہم کریں گی، تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ مقامی آبادیوں کو کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ اراکان آرمی کے لیفٹیننٹ کیو تھان کہتے ہیں، ایک دن میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوا، میں نے نیچے دارالحکومت پر نظر ڈالی تو میں نے پورے شہر پر ان کی روشنیاں دیکھی، لیکن جب میں نے پیچھے اپنے گاؤں پر نظر ڈالی اس امید پر کہ وہاں روشنیاں دیکھوں گا، تو میں نے وہاں صرف تاریکی دیکھی۔ یہ چیز مجھے بہت اداس کرتی ہے۔ یہ الفاظ تھے اراکان آرمی کے لیفٹیننٹ کیو تھان کے۔ میانمار پولیس کی جانب سے دائر کیے گئے اراکان آرمی کے چار رہنماؤں کے خلاف پولیس کی بیرونی چوکیوں پر حملوں سے منسلک دہشت گردی کے الزامات کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، جبکہ اتحاد کے دوسرے ارکان کے ساتھ فائر بندی کے مذاکرات جاری ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور ہانگ کانگ میں چار ماہ سے جاری سیاسی بحران اب مجلس قانون ساز تک پہنچ گیا ہے، اور آج بدھ کے روز جب چیف ایگزیکٹو کیری لیم نے اپنا سالانہ پالیسی خطاب شروع کیا تو جمہوریت نواز قانون سازوں نے ان کے خلاف کڑے لفظوں کا استعمال کیا اور انہیں اپنی تقریر ختم کرنا پڑی۔ اس کے بیان تفصیل بھی بتا رہی ہیں یاسمین جمیل۔
یہ مظاہرے اس وقت شروع ہوئے جب کیری لیم چیمبر میں داخل ہوئی، جہاں جمہوریت نواز قانون سازوں نے ایسے بینرز اٹھا رکھے تھے جن میں انہیں خون سے رنگے ہاتھوں کے ساتھ دکھایا گیا تھا۔ ان کے خطاب کا آغاز ہوتے ہی شور شرابہ شروع ہو گیا، جس کے نتیجے میں انہیں کچھ ہی دیر بعد چیمبر سے رخصت ہونا پڑا۔ وہ دوبارہ واپس آئیں اور خطاب کی ایک دوسری کوشش کی، لیکن مزید احتجاج کے بعد لیجسلیٹو کونسل کے صدر اینڈریو لیونگ نے سیشن کو برخاست کر دیا۔ لیم نے بعد میں ٹیلی ویژن پر اپنی تقریر کی۔ واشنگٹن میں ایوان نمائندگان میں قانون سازوں نے ہانگ کانگ کے جمہوریت نواز مظاہرین کی حمایت میں بہت سے اقدامات کی منظوری دی، جن میں مرکزی چین کی جانب سے ہانگ کانگ میں مداخلت کی مذمت سے متعلق قرارداد شامل تھی۔ امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے کہا،
If America does not speak out for human rights in China because of commercial interest, then we lose all moral authority to speak out for human rights any place in the world.
اگر امریکہ کمرشل مفادات کی وجہ سے چین میں انسانی حقوق کے بارے میں بات نہیں کرتا، تو ہم دنیا میں کسی بھی جگہ انسانی حقوق کے لیے بات کرنے کا تمام اخلاقی جواز کھو دیتے ہیں۔ اور فلوریڈا کے ریپبلکن قانون ساز ٹیڈ یوہو کا کہنا تھا،
This is standing up for ideals that people around the world are willing to die for, and it's this body that can send a strong message.
یہ ان اخلاقی اصولوں کے لیے کھڑے ہونے کا معاملہ ہے جس کے لیے دنیا بھر کے لوگ مرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ وہ ادارہ ہے جو چین کی کمیونسٹ پارٹی کو زی جن پنگ کو ایک سخت پیغام بھیج سکتا ہے کہ ہم لوگوں کی ان آزادیوں کو چھیننے کی اجازت نہیں دیں گے جن کا وہ دعویٰ کر چکے ہیں، جنہیں وہ اپنی پوری زندگی میں جانتے تھے، اور جو لوگ ان آزادیوں کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں ان کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ الفاظ تھے فلوریڈا کے قانون ساز ٹیڈ یوہو کے۔ جون میں جو صورتحال اس مجوز ریپیٹ یہ الفاظ تھے فلوریڈا کے قانون ساز ٹیڈ یوہو کے جون میں جو صورتحال اس مجوزہ بل کے خلاف مظاہروں کے طور پر شروع ہوئی تھی جو جرائم کے مشتبہ افراد کو مرکزی چین سے نکالنے کی اجازت دے دیتا، اب ہانگ کانگ میں ایک مکمل جمہوریت کے مطالبوں کی شکل اختیار کر گئی ہے، جس میں پولیس کی جانب سے ضرورت سے زیادہ طاقت کے ممکنہ استعمال پر انکوائری اور گرفتار کیے گئے سرگرم کارکنوں کی مکمل معافی اور کیری لیم کے استعفے کے مطالبے بھی شامل ہیں۔ پولیس نے مظاہرین کے خلاف پانی کے اسپرے، آنسو گیس اور ربڑ کی گولیوں کا استعمال کیا۔ جون کے مہینے سے 2000 سے زیادہ مظاہرین کو گرفتار کیا جا چکا ہے. ان میں سے ایک تہائی 18 سال یا اس سے زیادہ یا کم عمروں کے ٹین ایجرز ہیں جو قید کا سامنا کر رہے ہیں. اگرچہ زیادہ تر مظاہرے پرامن رہے ہیں، تاہم تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات بھی پیش آئے ہیں، جس دوران نقاب پوش سرگرم کارکنوں نے کاروباری مراکز، شہر کے سب وے سسٹم کی توڑ پھوڑ کی اور پولیس پر پتھر اور گھریلو ساختہ گیسولین بم کے حملے کیے. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کارروائی میں یوکرین مرکزی نقطہ ہے. ڈیموکریٹس کا دعویٰ ہے کہ ٹرمپ نے اپنے سیاسی حریف جو بائیڈن کے بیٹے کی تفتیش کے لیے یوکرین پر دباؤ ڈالا تھا. کیف سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ہنری رجویل کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
یوکرین نے کچھ ہی عرصہ پہلے انقلاب اور جنگ کا سامنا کیا ہے. اسے اقتصادی پریشانیوں اور خود اپنے وجود کا بھی خطرہ لاحق رہا ہے. اب حیرانی کی کیفیت سے دوچار یوکرین خود کو صدارتی مارکے کے درمیان پاتا ہے. کیف کی ایک شہری ایرینا کے الفاظ، سچ سامنے آنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے درمیان ہے، یہ ہمارے مسائل نہیں ہیں. کیف کے ایک اور رہائشی ولوڈی میر کوسٹک کہتے ہیں،
آئی تھنک دیٹ یوکرینین پیپل نو فور شور دیٹ آل دس از این امریکن سرکس.
میرا خیال ہے کہ یوکرین کے لوگ اب یقیناً یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایک امریکی سرکس ہے، ایک کھیل ہے، اور ہمیں اس پر کچھ توجہ نہیں دینی چاہیے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ ان کے ڈیموکریٹک حریف سابق نائب صدر جو بائیڈن نے اپنے خاندان کو بچانے کے لیے اس وقت کے یوکرین کے اعلی استغاثہ وکٹر شوکن سے زبردستی استعفیٰ دلوایا، اس الزام کی جو بائیڈن سختی سے تردید کرتے ہیں. شوکن اس سے پہلے توانائی کی ایک فرم بوریسما میں مبینہ بدعنوانی کی تفتیش کر رہے تھے، جہاں جو بائیڈن کے بیٹے ہنٹر بورڈ آف ڈائریکٹر سے منسلک تھے. اس وقت شوکن کے نائب ڈیوڈ اسکوارلٹز تھے. انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کے نگران شوکن کو اس لیے ہٹایا گیا کہ وہ غیر مؤثر تھے. وہ کہتے ہیں،
I'm sure that United States and the international communities demand to dismiss Shokin was an outcome and a logical result.
مجھے یقین ہے کہ شوکین کو برطرف کرنے کا امریکہ اور بین الاقوامی برادری کا مطالبہ ان کی بدعنوانی اور یوکرین میں انقلاب کے بعد ان کی عدم مطابقت کا ایک منطقی نتیجہ تھا. ناقدین کا کہنا ہے کہ اس بدعنوانی کی واضح شہادت کی جڑیں جنوری 2014 کے واقعات اور مظاہرین کے خلاف حکومت کی ظالمانہ کارروائی سے منسلک ہیں. 2014 میں میدان چوک میں 100 سے زیادہ مظاہرین کی ہلاکت پر کسی بھی شخص کے خلاف مقدمہ نہیں چلایا گیا، اور یوکرین کے بہت سے لوگوں کے لیے یہ استغاثہ کے نظام میں اعلیٰ ترین سطح پر بدعنوانی کی علامت ہے. یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو اپریل میں اس عہد پر منتخب کیا گیا تھا کہ وہ بدعنوان عہدیداروں پر مقدمہ چلائیں گے. سابق قانون ساز شیری لشنکو کی دلیل ہے کہ اب انہیں چاہیے کہ امریکی بحران میں نہ پھنسیں. وہ پارلیمنٹ کی بدعنوانی کے خاتمے سے متعلق کمیٹی میں خدمات انجام دے چکے ہیں. سابق قانون ساز اور صحافی لشنکو کہتے ہیں،
The risk is to be involved in the conflict on the side either Republicans or Democrats.
ریپبلکنز ہوں یا ڈیموکریٹس، اس تنازع میں خطرات درپیش ہیں. نقصان سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ غیر جانبدار رہا جائے. یوکرین کے لیے سب سے بڑی تشویش یہ ہے کہ امریکہ کی ایک سیاسی جنگ میں بالواسطہ نقصان سے کس طرح بچا جائے. یوکرینین انسٹیٹیوٹ آف دا فیوچر نامی ادارے سے منسلک تجزیہ کار ایلیا کوسک کے الفاظ، لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکہ کو ڈون باس میں دلچسپی نہیں ہے، انہیں کرائمیا میں دلچسپی نہیں ہے، وہ روس کے خلاف ہماری جدوجہد میں دلچسپی نہیں رکھتے. یہ الفاظ تھے تجزیہ کار ایلیا کوسک کے. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو کیری لیم نے چین مخالف مظاہروں کے خلاف اپنا مضبوط موقف دہرایا ہے. بہجت جلانی کی آواز میں یہ رپورٹ.
ہانگ کانگ میں مسلسل 4 ماہ سے جاری حکومت مخالف مظاہروں کے بعد چیف ایگزیکٹو کیری لیم کے لیے یہ موقع تھا کہ وہ کچھ اطمینان دلانے کی بات کر سکیں، لیکن انہیں یہ موقع ہی نہیں مل سکا. حزب اختلاف کے قانون سازوں نے چیف ایگزیکٹو کے چند الفاظ سننے کے بعد ہنگامہ آرائی شروع کر دی اور انہیں اپنی سالانہ پالیسی تقریر کو چھوڑ کر جانا پڑا، جس کے بعد اسے ریکارڈ کر کے پیش کیا گیا. کیری لیم نے وسیع تر امور کا احاطہ کرتے ہوئے اپنی تقریر میں واضح کیا کہ ہانگ کانگ کی آزادی کی وکالت کرنے والی کارروائیوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا، جبکہ مظاہرین مسلسل 4 ماہ سے گلی کوچوں میں احتجاج کر رہے ہیں اور جسے وہ ایشیائی اقتصادی مرکز پر بیجنگ کی گرفت کو مضبوط ہونا قرار دیتے ہیں۔ ان کے 5 مطالبات ہیں جن میں پولیس تشدد کی چھان بین، مظاہرین کے لیے معافی اور اس اعلامیے کی واپسی جس کی وجہ سے احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس اعلامیے کے مطابق چین کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ ہانگ کانگ میں گرفتار ہونے والوں کو اپنی تحویل میں لے سکے۔ مظاہرین کہتے ہیں کہ لیم اس مسئلے کا ایک حصہ ہیں۔ ایکٹیوسٹ لیونگ کواک کا کہنا ہے کہ لیم کے پاس ایک بہتر انتخاب موجود ہے۔ ایکٹیوسٹ کواک کا کہنا ہے کہ انہیں استعفیٰ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ اپنے وعدوں کو توڑتی آ رہی ہیں اور ان کی حمایت کی شرح 25% سے بھی کم ہے۔ مظاہرین اب مدد کے لیے ہانگ کانگ سے باہر دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ کے ایوان نمائندگان نے متفقہ طور پر ایک شک کی منظوری دی جس میں امریکہ کو اختیار دیا گیا کہ وہ ان عہدیداروں پر دباؤ ڈالیں جنہیں ہانگ کانگ کی خود مختاری کے لیے خطرے کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کی ہانگ کانگ میں بہت تعریف ہوئی اور ہزاروں افراد نے اس کی حمایت کا اظہار کیا۔ ہانگ کانگ کے 47 سالہ رہائشی نے اپنا نام فیٹ بتایا اور انہوں نے کہا کہ وہ امریکی حمایت کے شکر گزار ہیں، جبکہ بیجنگ نواز قانون ساز اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ ہانگ کانگ کی ترقی اور بہتری کے لیے چین نواز ڈیموکریٹک الائنس کی چیئرمین سٹاری لی کا کہنا ہے۔ سٹاری لی کہہ رہی ہے کہ یہ غیر ملکی مداخلت ہے۔ ہم امریکی حکومت پر زور دیتے ہیں کہ وہ ہانگ کانگ کے داخلی امور میں مداخلت بند کریں۔ ہانگ کانگ اپنی ثقافتی زندگی اور کاروباری مواقع کے اعتبار سے ایشیا میں انتہائی کلیدی اہمیت کا حامل رہا ہے، لیکن مظاہروں نے اس صورتحال کو تبدیل کر دیا ہے اور شہر کے تصور کو نقصان پہنچایا ہے۔ کیری لیم نے اپنی تقریر میں کہا کہ سوال یہ ہے کہ آیا ہانگ کانگ معمول کی زندگی کی طرف واپس ہو پائے گا اور کیا ہانگ کانگ ابھی بھی ایسی جگہ ہے جہاں ہم پرامن طور پر رہ سکتے ہیں۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں خبر بھی دی کہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے امید ظاہر کی ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات اچھے اور بہتر ہو جائیں گے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی وزیراعظم عمران خان کے ایران اور سعودی عرب کے دورے میں ان کے ساتھ تھے، اور اس کے بعد اس وزیر خارجہ نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس بھی کی۔ اس پریس کانفرنس کی تفصیلات جاننے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں عاصم علی رانا۔ جی عاصم، بتائیے گا۔
محمود قریشی نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں ان کا کہنا تھا کہ اس وقت اگر صدر ٹرمپ کسی کال کا انتظار کر رہے ہیں تو وہ سب سے زیادہ عمران خان کی کال ہے جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو ان کی ملاقاتیں ہوئی سعودی عرب اور ایران میں وہ بہت زیادہ مفید رہی، اور ہمیں جو لگ رہا تھا کہ خطے کے اوپر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں وہ اس وقت لگ رہا ہے وہ کم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہمیں اپنی توقع سے بڑھ کر دونوں ممالک کی طرف سے رسپانس مل رہا ہے، اور یمن میں بھی سیز فائر کے امکانات اتنے آج ہیں، ماضی میں کبھی بھی اتنے نہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا ہے، پاکستان اس میں سہولت کاری کا جو کردار ہے وہ ادا کر رہا ہے، اور اس کے لیے پاکستان وزیر اعظم عمران خان نے ایران میں ملاقاتیں کی، اور ایران کی جو قیادت تھی وہ اس وقت کم و بیش رضامند ہے، اور انہوں نے مذاکرات کے لیے جو ہے وہاں پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ بے شک وہ براہ راست مذاکرات ہوں یا کسی تیسرے فریق کی موجودگی میں ہوں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ وہاں پر ایران اس معاملے پر بالکل تیار ہے۔ سعودی عرب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس پر بھی مثبت رسپانس ان کو آیا ہے، لیکن اس کی تفصیل مزید انہوں نے نہیں بتائی کہ آیا کیا یہ دونوں ملک جو ہیں پاکستان میں کسی طرح کی مخالفت کے لیے موجود ہوں گے یا کس طریقے سے مذاکرات ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی اس معاملے
ہماری بات ہوئی،
انہوں نے کہا ہے ایران کے جو
جی 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 عاصم علی رانا، آپ کی آواز ذرا کٹ کرا رہی تھی۔
جی کہنا تھا
جی
جی اگر آپ کو مل آ رہی ہو تو
جی جی بتائیے بتائیے۔
انہوں نے آج کہا کہ ایرانی رہبر کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی اس میں بھی بہت بات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ بالکل وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے, ایران کسی بھی قسم کا جو ہے وہ تنازع سے بچنا چاہتا ہے, ہماری سعودی عرب کے ساتھ کوئی عداوت نہیں ہے اور ہم اس معاملے کو جو ہے وہ بہتر انداز میں
جی بہت شکریہ آصم علی رانا آپ کا. تو یہ ہمارے اسلام آباد میں نمائندے تھے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز, پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر جو گل. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے. اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ. اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ.